السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان،
اور صدائے جہاں کے اس پروگرام میں اس ایپیسوڈ میں میں ہوں آپ کا میزبان عبید ملک، ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی بہت ہی دلچسپ رپورٹس ہوں گی، صحت کے معاملے پر بھی کچھ بات چیت ہوگی اور پروگرام کے آخر پر آپ کو کچھ سیر بھی کروائیں گے۔
بالکل، ہمیشہ کی طرح کوشش یہی ہے کہ زندگی کے بہت سے مختلف معاملات پر آپ کے لیے دلچسپ رپورٹس پیش کی جائیں۔ آج کے اس ایک گھنٹے میں آپ ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی جانب سے کیا سنیں گے، اس کا ایک خلاصہ آپ کے لیے پیش کرتے چلیں پروگرام کے آغاز میں ہی۔ اور پہلے عبید ملک آپ کو بتائیں گے کہ ریڈیو نیوز نیٹورک آج آپ کی خدمت میں کیا پیش کرنے والا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائس آف امریکہ کی جانب سے آج آپ کیا سنیں گے۔ جی عبید۔
جی بالکل، آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے مستقبل اور پاکستان کے ساتھ افغان حکومت کی سرد مہری کے حوالے سے، اور اس اہم معاملے پر ہم آپ کو تاثرات سنوائیں گے پاکستان میں موجود افغان اور طالبان امور کے ماہرین کی۔ پھر اس کے بعد ہم کچھ بات کریں گے اور آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جو عزم و ہمت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں بات کر رہا ہوں رائے اظہر حسین صاحب کی، جو کہ بائی پروفیشن ایک وکیل ہیں، لیکن ایک دہشت گردی کے واقعے میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے قدموں پر کھڑا کیا، ایک ہمت دکھائی، اس معاملے پر ان سے کچھ بات چیت ہوئی، وہ آپ لوگوں کو سنوائیں گے۔ پھر ہم صحت کے سیگمنٹ میں آج کچھ بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے حوالے سے جس کے بارے میں ہمیں عام طور پر معلوم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک خطرناک مرض ہے۔ کشننگ سنڈروم کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، طبی ماہرین کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے۔ اور صحت کے سیگمنٹ بعد آپ کو ہم لیے چلیں گے جناب مالم جبا میں۔ سوات کے قریب ایک خوبصورت پارک ہے فضا گھٹ کے نام سے، یہاں پر لوگوں کا ایک تانتا بنا رہتا ہے موسم خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اور لوگ یہاں پر موسم گرما میں گرمی سے بچنے کے لیے بھی اس مقام کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، اور کچھ دن جو ہیں وہ سردی میں اور خوبصورت موسم میں گزارتے ہیں۔ اس پارک کی آپ کو سیر کروائیں گے۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا لائن اپ، اور اب چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس، اور جانتے ہیں کہ آج وائس آف امریکہ کی طرف سے ہم کن موضوعات پر رپورٹس سن پائیں گے۔ جی سارا،
بہت شکریہ عبید۔ ایران اور 6 عالمی طاقتیں تو ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر سمجھوتے پر پہنچ چکی ہیں، لیکن امریکی صدر براک اوباما اور امریکی کانگریس کے درمیان اس معاہدے کو لے کر اختلافات کم ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ آج وائس آف امریکہ کی جانب سے سب سے پہلے اسی موضوع پر بات ہوگی۔ پھر دنیا میں کہیں جنگ کا میدان گرم ہے تو کہیں جان لیوا امراض سے لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور اس سب میں عام آدمی کا سہارا ہیں وہ مرد اور خواتین جو انسانی فلاح کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کی مدد کرنے والے ان بہادر انسانوں کو آج کن خطرات کا سامنا ہے۔ گرما گرم چائے یا کافی کا کپ کسے پسند نہیں آتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں موجود کیفین آپ کے دماغ کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟ بس اپنا کپ تیار کر لیں آج اور ریڈیو کے پاس آرام سے بیٹھ جائیں، کیونکہ آج اس حوالے سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کچھ بہت ہی دلچسپ معلومات۔ اور آخر میں بات ہوگی سائنس اور ٹیکنالوجی کی، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اسمارٹ فونز پر استعمال ہونے والی ایپس ان دنوں صرف کھیل اور تفریح کے لیے نہیں بلکہ روزی کمانے اور کاروبار کے نئے اور انوکھے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ تو جناب، حالات حاضرہ ہو یا کچھ انسپریشنل شخصیات سے ملاقات، آپ کی صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور سیر و تفریح، آج کے شو میں سبھی کچھ شامل ہے۔ شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ کی جانب، جو آپ کے لیے پیش کریں گے ریڈیو نیوز نیٹورک کے عبید ملک۔ جی عبید۔
سارا، آپ کو بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی یاد ہوگا کہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف اپنے دورہ کابل کے موقع پر انہوں نے افغانستان کے دشمن کو پاکستان کا دشمن اور پاکستان کے دشمن کو افغانستان کا دشمن قرار دیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات کو بھی مثبت قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت بھی کی، اور یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ پاکستان ان کے حق میں ہے اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور اسی کے نتیجے میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین پہلی مرتبہ باضابطہ مذاکرات پاکستان کے سیاحتی مقام مری میں 7 جولائی کو ہوئے۔ یہ وہ معاملہ تھا جس کے بعد دونوں ممالک کی طرف سے ایک پازیٹو جیسے سامنے آیا کہ خطے میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے دونوں ممالک جو ہیں وہ خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن اب سے کچھ دن قبل ہی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جب ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی طرف سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جنگ کے پیغام آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں پاکستان افغانستان کے تعلقات، خطے کی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ افغان اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات کا مستقبل ہے وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس معاملے پر رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین نے، آئیے سنتے ہیں۔
گزشتہ ہفتے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دہشت گردی کے افسوسناک واقعے میں کئی افراد جاں بحق ہوئے تو افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا جس میں ان کے الفاظ تھے کہ پاکستان کی جانب سے جنگ کے پیغام آ رہے ہیں۔ اسی صورتحال میں پاکستان کے ثالثی میں ہونے والا مذاکرات کا مستقبل اور خطے میں آئندہ کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر ایاز وزیر سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ
تو شکایتیں دور کرنے کا طریقہ پبلک میں بولنے کا نہیں ہوتا، سربراہان یا لیڈران مل جاتے ہیں تو مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ تو ابھی اگر آپ دیکھ لیں وہ ڈیلیگیشن کے آنے کے بعد حالات ذرا ٹھنڈے پڑ گئے۔ حالات ایک واقعے سے ملکوں کے خراب نہیں ہوتے، اثر ضرور پڑتا ہے۔
ڈاکٹر اشرف غنی کے پاکستان مخالف بیان کو بہت سے حلقے کابل میں پاکستان مخالف لابی کے دباؤ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ اس پہلو پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر حسن خان کہتے ہیں،
یہ میرے خیال میں ایک کنسر ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر غنی صاحب جو ہے وہ پہلے سے وہ سخت دباؤ کا شکار ہے۔ جب پاکستان کے حوالے سے اس نے افغان پالیسی تبدیل کی تو افغانستان میں اس کو یہی جوتے زیادہ پریشر جو ہے فیس کرنا پڑا کہ افغانستان میں انٹرنلی یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان نے ابھی تک جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں میں ایک وعدے کو بھی پورا نہیں کیا ہے، تو ایک انٹرنل پریشر تو تھا، اس میں شک نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اپوزیشن تھے ڈاکٹر عبداللہ صاحب یا اس کی جو کیمپ تھی ان کے لیے بھی، اور حامد کرزے صاحب جو تھے ان کے لیے بھی، یہ جو اشرف غنی کا اتنا جلد پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا اور پاکستان میں جو ہے افغان ملٹری کا یہاں پہ ان کے ٹریننگ وغیرہ ہونا یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو میرے خیال میں کئی لابیز کے لیے، صرف جو انٹرنیشنل کئی لابیز تھے جن کے لیے یہ بہت مشکل تھا اسپیشلی اس قسم کے تعلقات، تو ڈاکٹر غنی صاحب کو میرے خیال میں اس کو یہ ٹالریٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ان لابیز کے سامنے وہ جھک جاتے۔
افغانستان میں ہونے والے تازہ حملوں کے بعد افغانستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا جس کی سربراہی افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے کی، تاہم اس دورے کے حوالے سے کوئی مشترکہ بیان سامنے نہیں آیا۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایاز وزیر کا کہنا ہے،
پہلے بھی کچھ ہوا بنی تھی، اب تو مزید اس کو تقویت مل رہی ہے، اور پھر کچھ ملک ہیں اس ریجن میں جو ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس کا لے ان کا خیال کرتے ہوئے مشترکہ بیان تو شاید نہیں دیا، لیکن پاکستان کا اپنا بیان ضرور آیا تھا جس کی کابل سے تردید نہیں ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ لیکن جوائنٹ کمیونیکے اگر ایشو کرتے تو شاید ان کو اپنے ملک یعنی کابل کے اندر پریشر کا سامنا کرنا پڑتا۔
تاہم اس کے برعکس حسن خان کا ماننا ہے کہ افغان صدر کے بیان کی وجہ سے اس وقت کو پاکستان کے سیکیورٹی کے اعلیٰ عہدیداروں سے نہیں ملنے دیا گیا جس کی وجہ سے کوئی مشترکہ بیان جاری نہیں ہو سکا۔
میرے خیال میں یہ ویسے بھی جو دسمبر 16 کے بعد جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کی بھی یہ خلاف ورزی تھی، اور اس کا جو بار بار ذکر بھی کیا گیا تھا کہ ہم پبلک سپیکنگ نہیں کریں گے، وہ ہم ڈپلومیٹک چینل جو ہے ان کا استعمال کریں گے۔ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا ریئیکشن وہ تو آفیشیل ریئیکشن تھا، افغان اینڈ فورن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر جو آئے تھے ان کی سن لیتے، پاکستان نے ان کو اپنی سنائی ہے، اور ان کی طرف سے جو ریکویسٹ کیا گیا تھا کہ وہ ملٹری چیف یا آئی ایس آئی کے ہیڈ سے ملنا چاہتے ان کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا، اس وجہ سے وہ جوائنٹ پریس کو اوائڈ کیا گیا ہے۔
ایاز وزیر افغان حکومت اور افغان طالبان کے مابین مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کے حوالے سے کہتے ہیں، جب ملا اختر منصور کی امارت کا فیصلہ ہو جائے تو مذاکرات بہت جلد دوبارہ شروع ہونے کے امکانات ہیں۔
ابھی فی الحال ملا منصور صاحب کے امارت پہ وہ راضی نہیں ہے، ان کے تحفظات کو دور کر لے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو شروع کرائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بغیر شروع کر لے تو پھر یہ امکانات ہے کہ ناراض گروپ افغانستان کے اندر کاروائی کریں گے اور یہ لوگ بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپس میں رفٹ ہوگی، تو پھر ان کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کے آپس میں مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنا بہت ضروری ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان صدر کا حالیہ بیان تو ان پر مخالف لابی کے دباؤ کا نتیجہ ہے، مگر اس سے افغان حکومت اور افغان طالبان کے مابین مذاکرات پر زیادہ منفی اثر نہیں پڑے گا۔ جو ہی افغان طالبان میں قیادت کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پاکستان مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنی کوششیں ماضی کی طرح جاری رکھے گا، کیونکہ ماہرین کے بقول پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے وابستہ ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
جی سامعین، آپ نے رپورٹ سنی افغانستان پاکستان اور افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی پاکستان کے جو تجزیہ نگار ہیں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی آپ نے سنا. آپ کو صورتحال یہ بھی بتائیں کہ کچھ دن پہلے افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی صاحب کو بھی پاکستان کے دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا اور انہیں یہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے اس کے اوپر جس طرح کے پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اشرف غنی کا جو بیان سامنے آیا کہ پاکستان کی طرف سے جنگ کے پیغام آ رہے ہیں تو اس سے ساری صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، خاص طور پر خطے کی صورتحال، پھر اگر دونوں ممالک کے تعلقات ہیں تو ان میں بھی بگاڑ آ سکتا ہے. اب ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس اور جانیں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیئر معاہدہ ہے اس پر کیا خبریں ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے. جی سارا، ہمیں آپ بتائیے.
جی عبید، ایران کا جس طرح 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے معاہدے پر اتفاق ہوا ہے اسے بین الاقوامی سفارتکاری کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے. جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے میں ایران پر لاگو بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں میں بھی نمایاں کمی لائی جائے گی. صدر اوباما کے مطابق یہ معاہدہ نہ صرف امریکہ اور ایران بلکہ ایران کے ہمسایہ ممالک کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. لیکن کیا امریکہ کو یہ معاہدہ قبول کر لینا چاہیے؟ اس پر امریکی کانگریس میں ووٹنگ اگلے ماہ ہوگی. اور اب تک نہ صرف حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی بلکہ صدر اوباما کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بھی اس معاہدے کی مخالفت سامنے آ رہی ہے. امریکہ کی قیادت میں ایران کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے پر کیا امریکی قانون ساز ہی اوباما انتظامیہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر پائیں گے؟ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے اسد حسن سے.
ریاست نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر رابرٹ مینینڈز نے منگل کے روز ایک تقریر میں کہا کہ صدر باراک اوباما کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ تہران کے جوہری پروگرام کو مستقل طور پر روک دے گا.
In essence, we thought the agreement would be rollback for rollback. You roll back your infrastructure.
لبل باب یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ معاہدہ رول بیک کے بدلے میں رول بیک ہے. آپ اپنا انفراسٹرکچر رول بیک کر دیں گے اور ہم پابندیاں رول بیک یعنی واپس لے لیں گے. اور آخر میں ہم پابندیاں تو رول بیک کرتے نظر آ رہی ہیں جبکہ ایران نے محض اپنی اہلیت کو محدود کیا ہے، لیکن وہ نہ تو اپنا پروگرام ختم کر رہا ہے اور نہ ہی اسے رول بیک کر رہا ہے. ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمارے پاس ایک الارم بیل ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ آیا وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ایک نظام کے جس سے یہ توثیق ہو کہ وہ وعدوں پر عمل درآمد کر رہی ہیں. میرے خیال میں یہ چیزیں تہران کے جوہری پروگرام کو منتشر کرنے سے کہیں دور ہیں. سینیٹر مینینڈز نے کہا کہ ایران کی اسلامی حکومت نے ماضی میں بھی اپنے جوہری ارادوں سے متعلق وعدوں کی پاسداری نہیں کی. نیو یارک سے سینیٹر چک شومر نے بھی، جو کہ ڈیموکریٹس میں رینکنگ کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہیں، گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ جوہری معاہدے کے خلاف ووٹ دیں گے. صدر باراک اوباما اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر ہاؤس اور سینٹ نے آئندہ ماہ معاہدے کے خلاف ووٹ دیا تو وہ اسے ویٹو کر دیں گے. یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کانگریس کے پاس صدر کے ویٹو کو منسوخ کرنے کے لیے درکار ووٹس ہیں یا نہیں. ایران اور 6 عالمی طاقتوں، امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس کے درمیان تہران کے جوہری پروگرام پر جو معاہدہ ہوا تھا وہ ایران کو یورینیم افزودگی کو اس کم تر سطح پر لانے کا متقاضی ہے جہاں جوہری ہتھیار نہیں بنائے جا سکتے. ساتھ ساتھ اس معاہدے کے تحت ایران کو اپنی فوجی تنصیبات کو بھی بین الاقوامی نگرانوں کے لیے کھولنا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ معاہدے کی تعمیل ہو رہی ہے. اس کے بدلے میں عالمی طاقتیں معاہدے کے تحت ان پابندیوں کو ہٹانے کی پابند ہیں جنہوں نے ایران کی معیشت کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے. اس معاہدے کے حامی اسے ایک جاندار معاہدہ خیال کرتے ہیں، جبکہ اسرائیل سمیت اس معاہدے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ معاہدہ ایران کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بم تیار کر لے جس سے ان کے بقول ایک دہشت گرد ریاست مزید مستحکم ہو سکتی ہے. لیکن جوہری ہتھیاروں پر کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ کے ماہرین نے معاہدے کی تائید یہ کہتے ہوئے کی ہے کہ یہ ایک مضبوط اور قابل توثیق معاہدہ ہے. واشنگٹن میں قائم آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن نے منگل کے روز کہا تھا کہ معاہدے سے بین الاقوامی برادری کے سیکیورٹی کے مفادات میں پیش رفت ہوتی ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
رپورٹ آپ نے سنی. اور یہاں سامعین، آپ کو بتاتے چلوں کہ صدر اوباما ایران کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے کو لے کر قانون سازوں کے خدشات کو بے وزن قرار دے کر مسلسل رد کر رہے ہیں. عالمی سطح پر اس معاہدے کی اسرائیل نے سب سے زیادہ کھل کر مخالفت کی ہے. صدر اوباما کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے تحفظات کو جو اس معاہدے کو لے کر انہیں ہیں انہیں سمجھتے ہیں، تاہم وہ ان سے اتفاق نہیں کرتے. اور جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بھی سنا، امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں اس معاہدے کو لے کر ووٹنگ آئندہ ماہ ہوگی. تو جناب، یہ تو تھی کچھ نظر پاکستان، افغانستان اور ہمسایہ ملک ایران سے متعلق کچھ اہم امور پر جن کا اثر بین الاقوامی معاملات پر بھی پڑتا ہے. اور یہاں پہ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی ایک بہت ہی انسپریشنل شخصیت سے, اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو جناب کہیں مت جائے گا, صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا, سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر.
ویلکم بیک سامعین, پروگرام آپ سن رہے ہیں صدائے جہاں, اور پروگرام کی رپورٹس کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. اور جیسا کہ وقفے سے پہلے آپ کو سارا زمان نے بھی یہ بتایا کہ اب ہم آپ کی کچھ ملاقاتیں ایسے لوگوں سے کروائیں گے کہ جو انسپریشنل بھی ہیں, آپ کا جو عزم و ہمت ہے, حوصلہ ہے, اس کو بڑھانے کا باعث بھی بنیں گے. تو پہلی رپورٹ کے لیے ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں, سارا کے پاس. جی سارا,
بہت شکریہ عبید. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا اس لیے چل رہی ہے کیونکہ اب بھی اس میں کچھ اچھے لوگ موجود ہیں, ورنہ یہ کب کی ختم ہو گئی ہوتی. آپ متفق ہیں اس رائے سے؟
بالکل سارا, آپ نے ٹھیک کہا. اور جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں وہ بھی درست کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. بہت سے ایسے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں جن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے, جن کی باتیں ہم سنتے ہیں, تو ایک انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے انسان آگے کی طرف بڑھ سکے, بہتر کر سکے, کچھ ایسا کر سکے کہ جب وہ یہاں سے جائے تو لوگ اسے کسی اچھے طور پر ہی یاد کریں, کوئی بری باتیں ہمارے پیچھے نہ ہو سکیں. تو ایسے لوگ بالکل موجود ہیں, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں.
اور دنیا شاید واقعی انہی کے سہارے چل رہی ہے. اور ویسے اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں بھی تو کہیں دہشت گردی ہے, اور کہیں جنگ کا میدان گرم ہے, کہیں بیماریوں نے پریشان کر رکھا ہے, تو کہیں ناگہانی آفات نے زندگی تہس نہس کر دی ہے. لیکن جہاں اکثر انسان کی پریشانی کی وجہ انسان ہی بنا ہوا ہے, وہیں اس کی مدد کا ذریعہ بھی انسان ہی ہے. اور میں بات کر رہی ہوں ان مردوں اور خواتین کی جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انسانی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. 19 اگست کو ایسے لوگوں کا عالمی دن منایا گیا. اس دن کا آغاز کب اور کیسے ہوا, اور اس وقت پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ان لوگوں کو کن خطرات کا سامنا ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈالتے ہیں, یہ آپ کو بتا رہی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 2003 میں عراقی دارالحکومت بغداد میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کی یاد میں 19 اگست کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کاروائیوں کا عالمی دن قرار دیا تھا. اس مشن کے سربراہ سرجوی ایڈا جمیل سمیت اس حملے میں اقوام متحدہ کے عملے کے 22 ارکان ہلاک ہو گئے تھے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے سربراہ کے ترجمان احمد فوزی جمیل کے پریس سیکرٹری تھے. وہ دن انہیں آج بھی یاد ہے.
It was the beginning of a downward spiral in terms of UN protection and UN humanitarian work where
یہ اقوام متحدہ میں تحفظ اور اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے کام کے لحاظ سے انحطاط کا آغاز تھا, جب ہم نے یہ احساس کیا کہ ہم دہشت گردی کا ہدف بن گئے ہیں. تب سے ان امدادی کارکنوں کے خلاف حملے عام ہو گئے ہیں اور ان میں اضافہ ہو گیا ہے جو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. عالمی ادارے صحت WHO طبی کارکنوں اور طبی مراکز پر مسلسل حملوں کی جانب توجہ مبذول کروانے کی ایک مہم کا آغاز کر رہا ہے. WHO نے رپورٹ دی ہے کہ سن 2014 میں 32 ممالک میں براہ راست حملوں میں 603 طبی کارکن ہلاک اور 958 زخمی ہوئے. WHO کی ڈپارٹمنٹ آف ایمرجنسی رسک مینجمنٹ اینڈ ہیومنٹیرین ریسپانس میں رابطہ کار روڈی کونکس کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں تنازع جاری ہیں وہاں طبی کارکنوں اور طبی تنصیبات پر باقاعدگی اور تسلسل کے ساتھ حملے ہوتے ہیں. ان کے الفاظ,
جسٹ ریسنٹلی ان یمن فار ایگزامپل 30 ہاسپٹلز ہیو بین اٹیکڈ, 14 ہیلتھ کیئر ورکرز ہیو بین انجرڈ, 5 آف دیم ہیو بین کِلڈ.
مثال کے طور پر حال ہی میں یمن میں 30 ہسپتالوں پر حملہ کیا گیا, 14 طبی کارکن زخمی ہوئے, ان میں سے 5 ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن ایسا صرف یمن میں نہیں ہے, شام میں, عراق میں, وسطی جمہوریہ افریقہ میں, یوکرین میں, سوڈان میں آج ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں, اور طبی کارکن اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. وہ سہولت بہم پہنچاتے ہیں, لوگوں کو صحت دیتے ہیں. یہ حملے بند ہونے چاہیے. لیکن یہ صرف لڑائی والے علاقے نہیں جہاں طبی کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں. WHO باور کرواتا ہے کہ مغربی افریقہ میں جو 875 طبی کارکن ایبولا سے متاثر ہوئے تھے, ان میں سے نصف موت کا شکار ہو چکے ہیں. اور اس مہلک مرض کے بارے میں لوگوں کو آگہی دینے کی کوشش میں گنی کے دیہاتیوں نے جن متعدد افراد کو ہلاک کر دیا ان میں طبی کارکن بھی شامل تھے۔ دنیا بھر میں پولیو کے مریضوں میں 99% کمی آ گئی ہے، مگر اس کامیابی کی بڑی قیمت چکانا پڑی ہے۔ WHO نے بتایا ہے کہ پولیو کے خاتمے کی کوشش میں 100 سے زیادہ طبی کارکنوں پر حملہ کیا گیا۔ 32 پاکستان میں ننھے بچوں کو اس معذور کر دینے والی بیماری سے بچانے کے لیے پولیو کی ویکسین پلانے کی کوشش میں جان گنوا چکے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی سامعین، ہم نے رپورٹ سنی وائس آف امریکہ کی طرف سے، اور 19 اگست کے حوالے سے یہ خاص طور پر جو ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے ہے اس پر یہ رپورٹ تھی۔ اسی سے منسلک آج کا انٹرویو بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جسے سن کر آپ کو خاصی کریج بھی ملے گی، آپ کے دل میں ایک نیا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ سارا، میں اب آپ لوگوں کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جو 3 مارچ 2014 کو جب اسلام آباد کے وسط میں سیکٹر F8 میں کچہری کو وہاں کی جو عدالتیں ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے۔ تو ان شخصیت کو، یہ وکیل ہیں بائی پروفیشن اور انہیں خاصا زخمی بھی ہوئے یہ اس واقعے میں، انہیں 8 کے قریب گولیاں بھی لگیں، اور انہوں نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری، اور ان کی اس بلند ہمت کی وجہ سے ان کے بہت سے ایسے دوست ہیں جن کی جانیں بچی بھی۔ رائے اظہر حسین کا میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی، ہمارے سننے والوں کے لیے بھی، شاید یہ نام اب نیا نہ ہو۔ اور حال ہی میں 14 اگست پر انہیں صدر مملکت ممنون حسین صاحب کی جانب سے تمغہ شجاعت بھی دیا گیا۔ رائے اظہر حسین صاحب کا انٹرویو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ رائے صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا پر بھی بہت سے واقعات آئے کہ وہاں پر کیا ہوا، F8 کچہری میں یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کچھ اپنی اس وقت کی یادیں بتانا چاہیں کہ وہ منظر کیا تھا۔
عبید، وہ دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے ان ساری یادوں کو ریکلیکٹ کر کے اور اس احساس کو الفاظ کا جامع پہنانا۔ بہت ایک قیامت تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں ٹوٹی اسلام آباد پہ، اور اتنی بڑی قیامت تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے عدالتوں میں اس لیے گرنیڈ پھینکے کہ لوگ باہر آئیں، اور یہ ان کی اسٹریٹجی تھی۔ تو میرا بھی انٹریکشن جس دہشت گرد سے ہوا، اس نے مجھے میں نے پناہ لینے کی کوشش کی، اور میں اس چیمبر میں گیا، اور اس نے پیچھے سے آ کے مجھے بلٹ جب ماری، اور مارنے کے بعد وہ میرے لیفٹ لنگ کو چیرتی ہوئی اور وہ میری گال کو چیرتی ہوئی نکل گئی، اور میں گرا۔ اور لیکن میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا رہا کہ تم یہ غلط کر رہے، اور وہ مجھے مارتا رہا۔ لہذا وہ جو ٹائم میں نے اس کا 1.5 منٹ انگیج کیا اپنے ساتھ، دیٹ واز دا ٹائم کہ جب میرے 8-9 دوست اس سے بچ گئے اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے چیمبر کی طرف جا رہا تھا۔ تو سو اس کے بعد پھر جا کے کوئی آدھا گھنٹہ وہ بلڈ شیڈ جاری رہا، آدھا پونے گھنٹے کے بعد ہمیں ریسکیو کیا گیا، بٹ آئی واز براٹ ڈیڈ۔
آپ کو کلینکلی ڈیڈ قرار دے دیا گیا، اور آپ جب آپ کے جسم کو یا آپ کو جب ہاسپٹل پہنچایا گیا تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک اور ڈیڈ باڈی بھی آئی ہے۔ اس کے بعد جب رائے اظہر حسین کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ ریکور ہوتے ہیں، صحت اچھی ہوتی ہے، پہلی دفعہ جب آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے تو کیا سوچ تھی، دل میں کیا خیال تھا، کیا سوچ کر آپ دوبارہ کھڑے ہوئے؟
بات یہ ہے کہ میں جب چلا گیا وینٹیلیٹر پہ، میرا تو ایک تو یہ جو بعد میں میرے ڈاکٹرز اور مولوجین نے بتایا کہ جی آپ کا 20 گھنٹے ہم نے آپریشن کیا، بڑے ہی وائٹل آرگن سے ٹچ کرتی ہوئی گولیاں نکلی تھیں۔ مہینے کے بعد جب میں پہلی دفعہ میری آنکھ کھلی ہے، تو ڈاکٹرز کا یہ میری فیملی کو ایک تھا کہ یہ بندہ نہ تو اٹھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کی یادداشت کا لاس ہے، ٹوٹل میموری لاس۔ اپنی وائف میری کو سامنے لایا گیا، اٹ واز آل اسٹریٹجی بائی دا ڈاکٹر ٹیم کہ بھائی پہلے صرف وائف کو ان کیا جائے گا اور یہ بندہ دیکھے اس کو، اور اس کے بعد اس کا اگر وہ ریکگنائز کر لیتا ہے وائف کو، تو اس کے بعد ہم آگے دوستوں کو یا فیملی ممبرز کو بھیجیں گے۔ اور وہ آئی اور پھر کھڑی ہوئی، اور میں نے آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو میں نے اس کا نک نیم لیا جو جس سے میں اس کو پکارتا ہوں۔ تو بہت وہ جو تیسرے دن میں اپنی پوری مشینری جسم کے ساتھ لگا کے 8 بندوں نے جب مجھے پکڑ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کائنات کا کتنا بڑا سٹیپ تھا جو میرا کھڑے ہونے کا جو عمل تھا۔ اور اس کے پیچھے وہی تھی میری فیملی، میری دوست، میں، کیوں کہ جس معاشرے کی روایات سے ہم جڑے ہوئے ہیں، یہاں پتہ آپ کو بھی ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا تو پیچھے کیا ہوتا ہے، تو مجھے کھڑا ہونا تھا۔
آخر پر میں آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ تمام تر جو واقعہ تھا، اس کے بعد جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صحت بھی دی، حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو ایک اعزاز بھی ملا، اس اعزاز کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور آخر پر جو لوگ ہماری آواز سنیں گے، آپ کی آواز سنیں گے، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
14 اگست کی ڈیٹ پر تمغہ شجاعت سے نوازا گیا. میں بہت مشکور ہوں, یہ بہت بڑا اعزاز ہے, شاید یہ اعزاز میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے, کیونکہ یہ انفینیٹی تک ٹریول کرے گا, میری اور میری نسل اور میرے دوستوں اور سب پرائیڈ ایک ٹریول کرے گا. کہ اس اعزاز کے ساتھ کم از کم اب میں جو قسمہ پرسی کی جو میرے اندر وہ کیفیت تھی وہ اب نہیں رہی, کم از کم میں اس لیے ہوپ فل ہوں کہ مجھے کم از کم میری قربانی یا سیکریفائس کو اور ایک اسٹیٹ لیول پہ ایک ریکگنائز کیا گیا. اس کے لیے تو میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا بھی, اور اسپیشلی مائی بار, وہ بار ایک تناور درخت ہے جس کی چھاؤں کے نیچے میں بیٹھا ہوا ہوں, تو اس بار کے تمام عہدیداران ان سب کا یہ ایک کلیکٹو ایفرٹ تھی اور گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا, یہ تو ایک بات ہے. دوسری زندگی جی رہا ہوں تو دوسری زندگی جینا با مقصد ہونی چاہیے, کیونکہ ایک زندگی جو پہلی تھی اس میں آپ تجربات کر چکے, لیکن اب یہ با مقصد ہے کیونکہ یہ زندگی آپ کو دی گئی ہے ٹو سرو دا ہیومینٹی. سو میں اس کاز کے ساتھ ہی اٹھا ہوں اور اس کاز کے ساتھ ہی میں جنگ لڑوں گا کہ اب میں نے اپنے جو ساتھی جو میری طرح کسی اس قسمہ پرسی اور مزری سے گزرے ہیں ان کی مزری اور قسمہ پرسی کو کیسے کم کیا جاتا ہے اور میں اس کے لیے کیا ایفرٹ کر سکتا ہوں. وکٹم رائٹس جو ہیں وہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں, یہی میری زندگی کا مشن ہے.
بہت شکریہ رائے اظہر حسین آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا ریڈیو نیوز نیٹورک سے خاص طور پر بات کی.
جی ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ آپ نے سنی اور عبید ملک کی گفتگو آپ نے سنی رائے اظہر حسین سے, جن کو اس سال 14 اگست پر تمغہ شجاعت سے نوازا گیا ان کی بہادری کے باعث. اور عبید واقعی عام طور پہ یہی ریاکشن ہوتا ہے ہمارا کہ جب کوئی برا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی خطرناک صورتحال ہوتی ہے تو انسان عام طور پہ اسے دور بھاگتا ہے, لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس صورتحال کی جانب بھاگتے ہیں اور اس کے اندر بھی ان کے حواس جو ہیں وہ کھوتے نہیں ہیں وہ.
جی بالکل سارا, اور ایک چیز اور میں آپ کو بھی اور اپنے سننے والوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جب میں ان سے ملاقات ہوئی تو ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں میں ان کو نہیں جانتا تھا, یہ مجھے نہیں جانتے تھے, لیکن ان کی باتوں سے مجھے کچھ ایسا فیل ہوا کہ شاید یہ بندہ کسی وجہ سے خاص ضرور ہے. پھر ان سے رابطہ ہوا, بات چیت ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, لیکن ان کی باتیں ان سے ملنے کے بعد جو ایک کریج اور ایک حوصلہ مجھے بھی ملا وہ بڑا منفرد سا ہے.
بالکل ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے جس طرح ذکر بھی کیا کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں وکٹمز کے رائٹس کے حوالے سے مزید آگہی بھی پھیلائی جائے اور وکٹمز کی مدد کرنے کے لیے بھی آگے بڑھا جائے, تو امید یہی ہے کہ یہ کوشش وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی اور بہت سے بے سہارا لوگوں کو سہارا مل سکے گا. یہاں پہ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن بریک کے بعد آ رہا ہے ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ, کہیں مت جائیے گا, صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, پروگرام آپ سن رہے ہیں صدائے جہاں, وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں سارا زمان, اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ آواز سن پا رہے ہیں عبید ملک کی. اب ہم کچھ بات کریں گے صحت کے حوالے سے. صحت میں آج ایک تو ہمارے پاس بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے جس پر کچھ بات کریں گے, وائس آف امریکہ کی رپورٹ بھی سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک سیریس معاملے پر بات چیت ہو جائے کچھ, اور جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ یہ مرض کیا ہے, لیکن اس وقت پاکستان میں بھی اس کے مریضوں کی خاصی بڑی تعداد ہے. کشننگ سنڈروم, اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد انسانی جسم جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس پھولنے کی وجہ سے انسانی جسم میں جو ڈسارڈرز آتے ہیں اس کی وجہ سے مختلف تکالیف جنم لیتی ہیں. اس مرض کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ مہک جعفری نے ایک طبی ماہر سے بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ یہ مرض کیا ہے, کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ یہ مرض لاحق ہو جائے تو وہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے کروانے کے بعد یا علاج کا وہ کون سا طریقہ ہے جسے اپنانے کے بعد اس مرض سے بچا جا سکتا ہے اور اسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. آئیے سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ مہک جعفری کی یہ رپورٹ.
کشنگ سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جو انسانی بالوں, جسم کے مختلف حصوں اور گردوں کو متاثر کرتی ہے. پاکستان میں ان مریضوں کی تعداد کم ہے, تاہم یہ خطرناک حد تک انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. خون میں کارٹیسول لیول کی زیادتی سے کشنگ سنڈروم جنم لیتی ہے. کشنگ سنڈروم ہے کیا؟ اس بیماری کے حوالے سے بتاتے ہوئے پیمز ہسپتال اسلام آباد کے پروفیسر آف انڈروکرینالوجی ڈاکٹر علی جاوا کہتی ہیں،
کشک سنڈروم بنائی طور پہ ایک نام دیا گیا ہے بیماری کا، جو کہ ایک ڈاکٹر نے جس کو پہلی دفعہ اس کو دریافت کیا۔ اس مرض کے اندر زیادہ جسم زیادہ سٹیرائڈز بناتا ہے۔ اب سٹیرائڈ زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سٹیرائڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ اگر آپ کے جسم جتنا بناتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ باہر سے لیتے ہیں یا اگر آپ کو ضرورت نہیں آپ لیں تو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا وزن بہت بڑھنا شروع ہو، اگر ان کا بلڈ پریشر اچانک بڑھنا پہلے ٹھیک طرح بڑھنا شروع ہو گیا، اگر پہلے شوگر کی شکایت نہیں تھی اب یا شوگر کی پہلی سٹیج جس کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں یا شوگر ہو جاتی ہے، یا ہڈیاں بہت کمزور ہو جائیں اور کسی کو گر کے کو فریکچر ہو جائے، چہرہ بہت سوج آ جائے، یہ ساری مختلف چھوٹی چھوٹی علامات ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ڈاکٹر اس کو مزید کنفرم کرنے کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں۔
خواتین کس حد تک کشنگ سنڈروم کا شکار ہوتی ہیں، اس حوالے سے بتاتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر علی جاوا کہتے ہیں،
ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواتین میں خاص طور پہ جب مہاماری رک جاتی ہے مینوپاز کے بعد اگر ہو تو ہڈیوں کمزوری کی طرف مائل ہوتی ہیں ڈیو ٹو آسٹیوپوروسس، اس کے بعد جب سٹیرائڈ ایکسس ہو تو وہ مزید ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح اگر درمیانی عمر میں بھی اگر زیادہ ہو سٹیرائڈ تو اس کے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جو اس کے اندر مشکل اوور آل آتی ہے کہ ڈائبٹیز کی طرف اگر رجحان کرتی ہیں تو ایسی خواتین جب حمل پذیر ہوں گی تو وہ بھی ان کے بچے پہ بھی اثر ہوگا شوگر کی وجہ سے، تو انڈائریکٹلی اس کے بھی اثرات اگلی نسل تک منتقل ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر علی جاوا کہتے ہیں کہ اگر کشنگ سنڈروم خطرناک حد تک انسانی جسم میں پھیل جائے تو مختلف وجوہات کے باعث موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا حد تک بگڑا ہوا ہے، اگر یہ شوگر کے باعث بنتا ہے اور شوگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو چانسز تو ہیں کہ ایک عام شوگر کے مرض کے طرح کے اثرات ہوں گے۔ اگر بلڈ پریشر اور شوگر اور ہڈیوں پہ اثرات اس حد تک ہو جائیں کہ وہ آپ کی زندگی کم کرنے میں اور ہارٹ اٹیک یا سٹروک یا گردوں کے فیلیئر کی شکل میں کوئی موت کا واقعہ بنے۔
کشنگ سنڈروم کی تشخیص کیسے ممکن ہے اور کون سے ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر علی جاوا نے کہا،
کشنگ سنڈروم کی ایک قسم بہت کامن ہے اور وہ ہے کہ اگر جسم ایکسٹرا نہیں بنا رہا اور آپ باہر سے لے رہے، مراد یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص کو جوڑوں کی بیماری ہے جس کو جیسے مثلاً روماٹوئڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، جلد کی بیماری ہے جس کی وجہ سے فالتو سٹیرائڈز کی ضرورت ہوتی ہے جسم کے اندر، تو اس میں آپ اگر سٹیرائڈ دیتے ہیں تاکہ جسم میں سوزش کم ہو، تو اگر وہ زیادہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی برے اثرات آتے ہیں، تو اس کو آئیٹروجینک کشنگز یا فالتو سٹیرائڈ دینے کی وجہ سے کشنگ کہا جاتا ہے، تو اس کو بچا جا سکتا ہے کہ اگر ہم جب تک ضرورت ہو سٹیرائڈ تب تک دیں اور بلا وجہ منا دیں کیا جاتا ہے۔ اور اگر سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اس پہ تشخیص، جب تشخیص ہو جائے گی پتہ چل جائے کس عضو یا کس حدود میں ایسا ہے، اس کے مطابق اگر آپ اس کو سرجری کر کے نکال دیجیے تو مرض رفع ہو جاتا ہے۔
کیا کشنگ سنڈروم قابل علاج مرض ہے، اس حوالے سے بتاتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر علی جاوا کا کہنا ہے،
سرجری اس میں اولین اور بہترین سمجھی جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے کوئی سرجری کروا نہیں سکتا، کوئی بزرگ ہے یا اس کی دل کی تکلیف ایسی ہے کہ وہ متحمل نہیں ہو سکتا کسی آپریشن کا، تو اس صورت میں ان کو دوائیاں دی جا سکتی ہیں، دوائیاں ساری زندگی لینی ہے اور وہ ان کے ہارمونس کے لیولز کو کم رکھنے میں جب تک لیں گے تب تک کنٹرول رہے گا، جب نہیں تو نہیں۔ ریڈیو تھراپی یا کینسر تھراپی عموماً بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور تقریباً 1% ایسے ہوتے ہیں جو کہ کینسر کی وجہ سے ہوتے ہیں ایڈرینو گلینڈ کے، ایسی صورت میں obviously کینسر کے لیے کینسر تھراپی اور ریڈیو تھراپی دی جا سکتی ہے۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشنگ سنڈروم سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری طور پر ادویات کے استعمال کو ترک کیا جائے اور خون میں کورٹیسول کی مقدار کو متوازن رکھ کر اس بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مہک جعفری۔
ہیلتھ سیگمنٹ میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے رپورٹ آپ نے سنی، ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے لیکن لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہیلتھ کے سیگمنٹ میں آپ کو کچھ نئی معلومات دی جائیں، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہیلتھ کے سیگمنٹ میں ہم صرف بیماریوں کی ہی بات نہیں کرتے بلکہ سائنسی تحقیق کے حوالے سے بھی آپ کے لیے رپورٹس لے کر آتے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو آپ عام اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے اثرات کے بارے میں یا تو بہت سوچتے نہیں یا بہت جانتے نہیں۔ تو جناب آج جس چیز کی بات ہونے والی ہے وہ ایسی ہے کہ شاید ہی کسی گھر میں نہ نظر آتی ہو اور شاید ہی کسی کو ناپسند ہو، اور وہ ہے جناب چائے اور کافی۔ عبید، رپورٹ میں جانے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کتنی آپ کو عادت ہے چائے یا کافی استعمال کرنے کی روزانہ؟
بالکل سارا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. چائے کا تو میں وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ شدہی ہوں, چائے تو بہت شوق سے پیتا ہوں, اور خاص طور پر جب گرمی زیادہ لگ رہی ہو تو اس وقت چائے پینے کا دل کرتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ایک وہ عجیب سی لاجک ہے, لیکن بس دل کرتا ہے, اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ چلو اب کچھ تھوڑی سی گرمی کی جو شدت ہے وہ کم ہو گئی ہے. لیکن میں اپنے سننے والوں کو ایک اور چیز بھی یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو صوبہ پنجاب کے لوگ ہیں وہ موسم گرما میں نمکین چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ چینی کے بغیر چائے پئیں, کیونکہ موسم گرما میں جب ہمیں سویٹننگ ہوتی ہے, پسینہ بہت زیادہ آتا ہے, تو اس کی وجہ سے جسم میں نمکیات کم ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر یہ لاجک ضرور عام ہے اور اس پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں کہ گرمیوں میں اگر چائے میں نمک ڈال کر پیا جائے تو اس سے ایک تو پیاس بھی کم لگتی ہے, جسم کی جو نمکیات ہیں اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے. اب یہ کس حد تک میڈیکلی پروف ہوگا یا بہتر ہوگا, لیکن ٹوٹکے کی حد تک یہ ضرور لوگ اپناتے ہیں اس کو. اور آپ کا جو سوال کہ مجھے چائے کس حد تک پسند ہے, جی چائے مجھے اس حد تک پسند ہے کہ جب بھی مل جائے, جہاں بھی مل جائے میں ضرور پی لیتا ہوں.
زبردست جناب. اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چائے اور کافی مجھے کتنی پسند ہے تو آپ کافی حیران ہوں گے, کیونکہ جب میں پاکستان میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میرا کیا رویہ ہے ان مشروبات کی جانب, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں نہیں رہ رہی ہیں, آپ کہاں رہ رہی ہیں, کیونکہ وہاں تو ہر کوئی پیتا ہے. اور جب امریکہ میں کسی کو بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کس قسم کی پاکستانی ہیں. تو آپ نے شاید گیس کر لیا ہو کیونکہ میں نہ تو چائے زیادہ پیتی ہوں اور نہ ہی کافی. عام دن کا آغاز میں پانی کے گلاس سے ہی کرتی ہوں, اور جب تھکن بھی محسوس ہوتی ہے تو میں پانی ہی پیتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسی چیزوں سے تھوڑا بچنا پسند ہے جن کی بہت زیادہ عادت پڑ جاتی ہے. اور جناب سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چائے اور خاص طور پہ کافی میں ایک ایسا ایلیمنٹ, ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان مشروبات کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کافی کا ہمارے دماغ پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا کوکین اور دیگر نشہ آور اشیاء کا؟ لیکن پھر بھی دنیا بھر میں جناب روزانہ چائے اور کافی کی کروڑوں پیالیاں پی جاتی ہیں, بلکہ کافی کو تو سائنسی تحقیق کے نتائج کی روشنی میں بھی صحت کے لیے بہت اچھا قرار دیا جاتا ہے. تو پھر کافی اگر کوکین جیسی ہے تو لوگ اس کی لت میں اس طرح گرفتار نظر کیوں نہیں آتے جیسے منشیات کی لت میں گرفتار ہوتے ہیں؟ تو کافی کو لے کر قدرت کے کچھ دلچسپ رازوں سے پردہ اٹھنے لگا ہے جناب وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں, آئیے سنتے ہیں.
دنیا بھر میں جو مشروب سب سے زیادہ مقبول ہیں ان میں چائے اور کافی شاید سب سے زیادہ نمایاں ہیں. بلکہ اگر یہ کہیں کہ چائے یا کافی کے بغیر تو ہمارا دن ہی نہیں نکلتا تو کچھ غلط نہ ہوگا. چنانچہ اسی طرح ہم ان کے مرکزی جزو یعنی کیفین کے بھی عادی ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں کیفین سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عنصر ہے. آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ چائے یا کافی کا ایک کپ پی کر طبیعت میں چستی اور تازگی محسوس ہوتی ہے, اور ایسا کیفین کی بدولت ہوتا ہے. آئیے دیکھیں کہ کیفین ہمارے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے. نورا والکوف ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کی ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے اپنا پورا وقت اس تحقیق میں صرف کیا ہے کہ دماغ پر منشیات کا کیا اثر ہوتا ہے. حال ہی میں انہوں نے کیفین کو اس فہرست میں شامل کر لیا. وہ کہتی ہیں
It makes us feel better, particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night. It helps us concentrate.
اس کی وجہ سے ہم بہتر محسوس کرتے ہیں, خاص طور پر اگر ہم سو نہیں پائے یا رات دیر گئے تک کام کرتے رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہم اپنے کام پر توجہ دے پاتے ہیں. مگر اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم مکمل طور پر نہیں جان پائے. اب اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کہ کیفین کی طلب کیوں ہوتی ہے, والکوف نے کچھ رضاکاروں کو کیفین کی گولیاں کھانے کے لیے دیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کافی کے دو تین کپ پی لیں. پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے ایک پی ای ٹی اسکینر کی مدد سے ان رضاکاروں کے دماغوں کی سرگرمی کا جائزہ لیا. دیگر نشہ آور دواؤں کی طرح کیفین دماغ میں ڈوپامین نامی ایک کیمیکل کی قدرتی سرگرمی کو تیز کرتی ہے. مثلاً کوکین جیسی منشیات بھی ڈوپامین کی بہت بڑی مقدار جاری کرتی ہیں جو انسان کو عادی بنا دیتی ہے. مگر کیفین کچھ مختلف انداز میں کام کرتی ہے. یہ دماغ کے بعض ایسے حصوں کو متحرک کرتی ہے جن پر ڈوپامین کا اثر ہوتا ہے, اور یہ سرگرمی ہمیں چاقو چوبند کر دیتی ہے. مگر اس کا اثر اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا کہ کوکین کا یا کسی اور نشہ آور دوا کا. والکوف کہتی ہیں
The reality is that caffeine does not produce this compulsive pattern that you see with other drugs.
حقیقت یہ ہے کہ کیفین اس انداز میں اثر نہیں کرتی جیسا کہ آپ دیگر منشیات میں دیکھتے ہیں کہ ان کے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کیفین کا وہ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا استعمال ہمیں اس کا بری طرح عادی بناتا ہے. چنانچہ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جب چاہیں چائے یا کافی پینا بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کافی یا چائے کی پیالی آپ کے دن کا اچھا آغاز اور آپ کی تھکن بھگانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، کافی یا چائے؟
جی، آپ نے رپورٹ سنی وائس آف امریکہ کی، اور اب پتہ چل گیا کہ کافی کس حد تک کوکین سے ملتے جلتی ہے، لیکن اچھی بات یہی ہے کہ انسان اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے اگر کوشش کرے تو۔ اور میرا مسئلہ وہی ہے کہ مجھے ایسی چیزیں پسند ہی نہیں ہیں جن کی بہت زیادہ عادت پڑ جائے۔ اور عبید، آپ نے رپورٹ میں جانے سے پہلے نمک والی چائے کا ذکر کیا تھا، تو میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گی سامعین کو کہ مجھے کشمیری چائے میں نمک ڈال کے پینا بہت پسند ہے۔ وہ واحد چائے ہے جو میں روزانہ پی سکتی ہوں، لیکن گرمیوں میں میں بالکل بھی چائے نہیں پی سکتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسان کے اندر جب گرم گرم سڑتی ہوئی چائے جاتی ہے اتنی گرمی میں، تو اس کو مزہ کیسے آتا ہے۔ تو عبید، اس معاملے پہ آپ سے بحث ہوگی، لیکن رپورٹ بتائیے، رپورٹ کیسی لگی آپ کو؟
نہیں، بالکل جی، رپورٹ بہت زبردست تھی، اور خاص طور پر جو انداز تھا اور جو رپورٹ میں حقائق تھے وہ تو سننے کے بعد تھوڑا سا خوف ضرور آیا، لیکن بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے ایک مشکل میں ڈال دیا کہ چائے کو چھوڑا جائے۔ چائے کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور کوشش کی جا سکتی ہے کہ جہاں دن میں چار پانچ کپ جاتے ہیں وہاں ایک آدھ کم ہو جائے اور بتدریج اس میں کمی لائی جا سکے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ میری چائے جو ہے وہ کم ہوگی۔
چھوڑنا تو ضروری نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چائے خاص طور اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ کافی کا بھی یہی حال ہے، کافی کے بھی بہت سے اچھے اثرات ہوتے ہیں انسان کے جسم پر۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ سائنسدانوں نے یہ پتہ لگایا کہ کوکین یا دیگر نشہ آور جو ادویات ہیں، جس طرح انسان کے ذہن دماغ میں وہ ڈوپامین کی پیداوار کو بڑھاتی ہیں، اسی طرح کافی بھی بڑھاتی ہے۔ تو جناب، خوشی تو وہی ہوتی ہے کافی کو پی کے، اور مزہ بھی آتا ہے کافی کو پی کے۔ تو جناب، انجوائے کریں، لیکن ہر چیز اعتدال میں انجوائے کریں۔
اعتدال میں انجوائے کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن یہاں سے نکل کر ہم تھوڑی سی کچھ اندر کی صحت کے علاوہ کچھ باہر کی صحت کی بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ ہم جائیں گے کچھ سیر کرنے، اور آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو کچھ خاص مزہ نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملاقات ہوگی، اور پھر چلیں گے سیر کو۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتا ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں پروگرام صدائے جہاں کے آخری حصے میں، اور اس حصے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ سیر کرائی جائے زبردست خوبصورت مقامات کی، اور اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے بھی کچھ نئی رپورٹس آپ کے لیے ہم لے کر آئیں۔ تو جناب، آج جس کوشش میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور آپ کے لیے پہلے رپورٹ ہم پیش کریں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ رپورٹ میں جانے سے پہلے عبید، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، دن کا کتنا حصہ آپ اپنے اسمارٹ فون پہ گیمز کھیلنے میں گزارتے ہیں؟ کیونکہ اب تو یہ کینڈی کرش اور اس طرح کی ہزاروں گیمز ہیں جن کے سارا دن انویٹیشنز آتے رہتے ہیں، تو آپ بتائیں کتنا قبول کرتے ہیں آپ ان انویٹیشنز کو؟
جی سارا، آپ نے ٹھیک کہا کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا دن کا تقریباً اگر یہ کہا جائے کہ 45% حصہ تو ضرور کم از کم اسمارٹ فون پر ہی گزرتا ہے۔ سوشل میڈیا اور یہ جو گیمز ہیں، اپلیکیشنز ہیں نئی جو آ جاتی ہیں، گیجٹس ہیں، ان میں خاصا لوگ پھنس گئے ہیں، ادھر ادھر سے خاصے ناواقف ہو چکے ہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ لیکن سوال
لوگوں کی برائیاں نہ کریں، اپنا بتائیں۔
کیونکہ اب میں اسی طرف آ رہا تھا سارا، کہ سوال آپ نے مجھ سے کیا، تو میرا جو اسمارٹ فون ہے وہ اتنا اسمارٹ ہے کہ اس میں کال کے علاوہ اور کچھ مزید ہو نہیں سکتا، اور اگر اس میں کچھ اور مزید کرنے کی کوشش کی جائے تو جو پہلے اور ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں اس سے کافی ان چیزوں سے فی الحال تو دور ہوں، لیکن امید اور آثار یہی نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید میں بھی ان چیزوں میں پھنس جاؤں۔
ویسے سچ تو یہ ہے کہ بچے ہوں یا بڑے، اسمارٹ فونز پر سارا دن گیمز کھیلنا اور دوستوں سے باتیں کرنا اب سبھی کے لیے بہت عام سی بات ہو گئی ہے، اور طرح طرح کی ایپلیکیشنز آج کل اویلیبل ہیں اسمارٹ فونز پر جو ہمیں کسی نہ کسی طرح مصروف رکھتی ہیں، اور بعض اوقات وقت ضائع کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ لیکن ایسی بھی کئی ایپلیکیشنز ہیں اور مسلسل ڈیولپ نئی ایپلیکیشنز بھی کی جا رہی ہیں جو فارغ وقت میں لوگوں کو چار پیسے کمانے کے مواقع فراہم کر رہی ہیں اور بہت سے مختلف فائدے لوگوں کو پہنچا رہی ہیں۔ تو ان ایپلیکیشنز کے بارے میں ایک بہت دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی بہجت جلانی، آئیے سنتے ہیں۔
ٹیکنالوجی کمپنیاں اب موبائل ٹیلی فونز کے لیے زیادہ سے زیادہ ایپلیکیشنز تیار کر رہی ہیں، اور مانگ پر یعنی آن ڈیمانڈ ایسی ایسی سہولیات کی پیشکش کی جا رہی ہے جس سے زندگی میں بے حد آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ رائٹ یعنی سفر ہی کو لیجیے، اس کے لیے دی جانے والی سہولت سے لے کر گھر بیٹھے ہوئے پیغام وصول کرنے تک ٹیلی فون پر محض ایک اشارے کی دیر ہے اور ایک بٹن کو چھوتے ہی یہ ساری آسانیاں آپ کے قدموں میں۔ لاس اینجلس ان میں سے ایسی بیشتر کمپنیوں کی آماجگاہ ہے جو مانگ کے مطابق یعنی آن ڈیمانڈ اپلیکیشنز تیار کرتی ہیں۔ سیمول ڈیوس لاس اینجلس آئے تھے تاکہ فلمی صنعت اور شو بیس کی دنیا میں قسمت آزمائی کریں۔ جب وہ اسٹیج پر نہیں ہوتے تو اپنے ٹرک پر موجود ہوتے ہیں۔
I'm really into improv and comedy and acting and whatnot. So whenever I'm not doing that,
میں کامیڈی کرتا ہوں یا پھر کسی بھی نوعیت کا کردار ادا کرتا ہوں، لیکن جب میں یہ کام نہیں کرا ہوتا تو پھر میں کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جس سے کچھ اضافی رقم کمائی جا سکے، اور یہ اضافی رقم وہ کماتے ہیں باڈی ٹرک نام کے ایک کاروبار کے لیے ڈرائیور کا کام کرتے ہوئے۔ یہ موبائل ٹیلی فون پر موجود ایک ایپلیکیشن ہے جو کسی بھی استعمال کرنے والے کو کسی مقامی ڈرائیور یا بڈی کے ساتھ مربوط کر دیتی ہے جس کے پاس اپنا ٹرک ہوتا ہے، اور وہ نقل و حمل کے سلسلے میں صارف کو مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اوسطاً ٹرک آدھے گھنٹے سے بھی کم عرصے میں صارف تک پہنچ جاتا ہے۔ بڈی ٹرک کے بانی اور چیف ایگزیکٹو برائن فولی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اس وقت سے اس میں 1,000 سے 2,000% تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بڈی ٹرک موبائل ٹیلی فونز پر استعمال ہونے والی ایپلیکیشن ہے جو آن ڈیمانڈ یعنی مانگ پر سہولت فراہم کرتی ہے۔ ان ایپلیکیشنز کے ذریعے سواری شیئر کرنے سے لے کر کھانے کی فراہمی یا پھر گھروں میں جا کر مساج کی سہولت فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ سود ایسی ہی ایک مساج کمپنی ہے جسے 2013 میں قائم کیا گیا، اور اب 12 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ 13 شہروں تک پھیل چکی ہے۔ سوت مساج کمپنی کی بانی اور چیف ایگزیکٹو میرلین کافمن کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ کسی چیز کے حصول تک رسائی اور اسے ممکن بنانے کی کوشش ہے۔ مائیکل ہیمن بھی ان افراد میں شامل ہیں جو موبائل ٹیلی فونز پر مانگ کے تحت بنائی گئی ایپلیکیشنز کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو محض ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور پھر آپ کی ادا کی جانے والی رقم سارا کام کر دیتی ہے۔ آمد و رفت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، فراہمی ممکن ہو جاتی ہے، اور پھر ایک گھنٹے میں یا اس سے بھی کم وقت میں آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے ماہر ٹیری کریمر کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر اب لوگوں کے پاس کہیں زیادہ اسمارٹ فون موجود ہیں۔ ٹیری کریمر کہتے ہیں کہ اس وقت آن ڈیمانڈ یا پھر مانگ پر بنائی جانے والی ایپلیکیشنز میں انتہائی اضافہ اپنے عروج پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ مختلف سہولتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہیں۔ اگرچہ یہ صنعت اس وقت اپنے ابتدائی مراحل پر ہے، تاہم مانگ پر بنائی جانے والی ایپلیکیشنز کا کاروبار روایتی کاروباری اداروں اور دکانوں کے کام میں رکھنا اندازی کر رہا ہے۔ وہ اس حوالے سے دو نتائج کی پیش گوئی کرتے ہیں۔
There's a clever way to incorporate these offerings into more traditional offerings.
ٹیری کریمر کہتے ہیں کہ ذہانت پر مبنی راستہ تو یہی ہے کہ ان سہولیات کو روایتی سہولیات کے ساتھ ملا دیا جائے، جبکہ دوسرا راستہ تباہی کا ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں پرانے روایتی سٹور اور کاروبار بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ کاروباری طبقے کا کہنا یہ ہے کہ موبائل ٹیلی فونز پر آن ڈیمانڈ یا مانگ کے تحت بنائی جانے والی ایپلیکیشنز صارفین کے لیے زیادہ انتخاب فراہم کرتی ہیں، اور لوگوں کا وقت بھی بچ جاتا ہے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
رپورٹ آپ نے سنی وائس آف امریکہ کی، اور عبید یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں سامعین کے ساتھ ایک نیا کانسیپٹ جس کا نام ہے شیئرنگ اکانومی، جو پچھلے کچھ سالوں سے دنیا بھر میں بہت مقبول ہو رہا ہے، اور اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ مختلف ایپس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت کی چیزیں وہ ایک دوسرے کو کرائے پہ دے رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ بھی نئی چیز خریدیں اور میں بھی نئی چیز خریدوں اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں اور گھر میں کہہ لیں فالتو چیز پڑی رہے، لوگ اپنی اپنی اشیاء کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسمارٹ فونز کی سبھی ایپس وقت ضائع کرنے کا سبب نہیں بن رہی، بلکہ بہت سا ایک کہہ لیں مثبت چینج بھی دنیا میں لے کے آ رہی ہیں۔
اس رپورٹ کو سننے کے بعد بہت سی چیزیں واضح بھی ہوئیں، اور ایک بات یہ بھی واضح ہوئی کہ اس تصویر کے بھی دو رخ ہیں، اگر ایک تھوڑا سا نیگیٹو ہے تو خاصی چیزیں پازیٹو بھی ہیں۔ جی یہاں سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسمارٹ فون کی دنیا سے ایک اسمارٹ پلیس کی جگہ. اسمارٹ پلیس میں نے اس کو اس وجہ سے کہا کہ اب آپ کو تھوڑی سی سیر کرواتے ہیں, ذرا موسم اچھا کرواتے ہیں اندر کا بھی باہر کا بھی, اور کچھ تھوڑا سا آپ لوگ ریلیکس بھی کریں گے یقیناً اس جگہ کی رپورٹ کو سن کر. سارا ہم اب آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی سیر کو, اور ہمارا جو پڑاؤ ہوگا وہ ہوگا سوات کے قریب مالم جبا کے فضا گھٹ پارک میں, اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس سیر کو انجوائے کریں گے. جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وقت آپ لوگ بھی اور میں اور سارا بھی یقیناً اس حوالے سے ضرور انجوائے بھی کریں گے. اور سارا تو پچھلے دنوں پاکستان بھی تھیں, شاید گرمی کی وجہ سے یہ نکل نہیں سکیں زیادہ کہیں سیر کرنے کے لیے. کیوں سارا ایسا ہی ہے؟
گرمی سے کچھ دنوں کے لیے جان بچانے کے لیے تو میں ضرور نکلتی گھر سے اور کسی پرفضا مقام پر جاتی, لیکن فیملی کی مصروفیات کی وجہ سے کہیں نکل نہیں پائے. لیکن جناب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں عبید کہ اس شو کی خوبصورتی یہ ہے کہ گھر سے آپ نکل سکیں یا نہیں, یہ آپ کو خوبصورت مقامات پہ لے جاتا ہے, اور کچھ دیر کے لیے جناب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کے ریڈیو سے ہی نکل کے آ رہی ہے. پہلے ہم نے گرم چائے اور کافی پلائی تھی, اب آپ جناب ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ پہ لے جا رہے ہیں, تو کدھر چلنے لگے ہیں ہم؟ فضا گھٹ پارک میں کیا ہے, کیا دیکھنے والے ہیں؟
جی بالکل جی, کیا دیکھنا ہے کیا سننا ہے وہ تو ہمیں بتائیں گے ناصر عالم, ہمارے نمائندے ریڈیو نیوز نیٹورک کے. اور اب ہم چلتے ہیں ناصر عالم کے پاس اور وہاں سے چلیں گے سیدھا فضا گھٹ پارک کی سیر کو. آئیے کرتے ہیں سیر اور اس کے بعد کریں گے کچھ مزید گپ شپ.
منگورا جو سوات کا مرکزی شہر ہے جسے سوات کا دل بھی کہا جاتا ہے, 7 لاکھ آبادی پر مشتمل اس شہر میں کئی تفریح گاہیں موجود ہیں, مگر شہر کے اندر دریائے سوات کے کنارے موجود فضا گھٹ پارک کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اس پارک کے چاروں اطراف دریا کا پانی بہتا ہے, یہی وجہ ہے کہ پارک میں جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالا جائے وہاں پر دریائے سوات کے پانی کی سریلی آوازیں سنائی دیتی ہیں, جس سے ایک سحر انگیز ماحول بن جاتا ہے. مقامی لوگ جب بھی دن بھر کے کام کاج سے تھک جاتے ہیں تو فضا گھٹ پارک جا کر تھکاوٹ کو دور کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہر وقت غیر مقامی سیاحوں کی اس پارک میں بھیڑ رہتی ہے.
فضا گھٹ میں ادھر انجوائے کرنے کے لیے بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں.
میں اسلام آباد سے آئی ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ بہت انجوائے کر, بہت ہی اچھا موسم ہے. اور اس کے علاوہ ابھی ہمارا ارادہ جانے کے باقی جو سینریز ہیں باقی ایریاز ہیں وہاں پہ ہم وزٹ کریں.
یہی کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں جیسے لوگ کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں, کہتے ہیں یہاں کی خوبصورتی زیادہ بہتر ہے.
ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں اور یہاں پر بہت خوبصورت ویوز ہیں, سینریز دیکھنے آئے ہیں, اپنے ہالیڈے اسپینڈ کرنے آئے ہیں بچوں کے ساتھ.
نہیں بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ, کافی چینج ہو گیا ہے ایک دم سے, گرمی سے نکل کے ہم اچھے موسم میں آئے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے.
سیاحوں کے لیے پارک کے اندر کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر سہولیات بھی موجود ہے. مین گیٹ سے داخل ہو کر کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
اچھا ہے, یہاں کے لوگ اچھے ہیں, آپ یہاں کا کھانا بھی اچھا ہے.
پارک کے اندر بچوں کے لیے جھولے, کشتی رانی اور ان کی دلچسپی کے لیے دیگر ساز و سامان کا بھی انتظام کیا گیا ہے, جہاں پر دن بھر بچے خوب لطف اٹھاتے ہیں. فضا گھٹ پارک ایک ایسی تفریح گاہ ہے جو شہر کے اندر ہوتے ہوئے بھی کافی پرسکون رہتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس پارک میں صبح سے لے کر رات گئے تک کافی گہما گہمی اور رونقیں رہتی ہیں, جہاں آ کر واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹورک, فضا گھٹ, سوات.
جی تو فضا گھٹ پارک کی سیر ہوئی اور واقعی بہت ایسے ہی لگا جیسے ہم بھی پر فضا مقام پہ پہنچ گئے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہم نے انجوائے کی. آج کا شو یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, آپ کو کیسا لگا یہ ہمیں ضرور بتائیے گا, اور یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں خط کے ذریعے بھی, ای میل اور فیس بک کے ذریعے بھی. خط لکھنے کا پتہ عبید ملک بتائیے پلیز ہمارے سامعین کو.
جی بالکل, خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد, اور ہمیں رہے گا آپ کی رائے کا انتظار. ہمیں ضرور بتائیے گا کہ پروگرام میں آپ کو کون سا سیگمنٹ زیادہ اچھا لگا, اور آج جو آپ کو ہم نے سیر کروائی وہ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا ہمیں.
اور اپنی رائے آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ای میل کے ذریعے, اس کے لیے لکھیے sejradio@voanews.com پر. اور اگر آپ پسند کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کرنا تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر.
جی تو سامعین, آپ نے جانا کہ کس طریقے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکیں گے, کیسے کیسے آپ ہمیں اپنی رائے پہنچا سکیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے عبید ملک کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال, خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے, بھارت میں 10 سے 10:30 بجے, اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com. خط آپ کے, یہ لائیو شو ہے اور یہاں آپ کو ملے گا اپنے پسندیدہ پروگرام کے میزبان سے ملاقات کا موقع. سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے, بھارت میں 10 سے 10:30 بجے, اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.